हमारी बुजुर्गानी फरमाते जियो अपने दिलों के नूर को अपने अल्फाज का कवर चढ़ा करके हमारे सामीन की मुखातबी के कान में डाल कर ढीम होता रखते वो नूर उतर जाता है और सीना मुनव्वर हो जाता है। उसी का वो असर है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में परवरदिगार ने फरमाया आगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जाउल में कि देखो ये दरो लेकर के जब आते हैं मेरे हबीब आपके पास आते हैं तो एक मजलिस एक बैठक पूरी इसका हो जाती है ये तजर का। अब ये तो को या जिस मकाम पर है ऊंचे मकाम पर पहुंच जाते हैं तो असल तलब है। अल्लाह ताला हम सबको सही तलब नसीब फरमाए और इन गुजराती के हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कैसा असर कैसा पूरा असर बयान होता है कि जो जो किसी से ढका छुपा नहीं है चाहे वही असर चाहे आप कैसे भी सुने तो भी वही तासीर है आप रूबरू सुने तो भी वही बात है। वाकई अल्लाह पाक ने ऐसा दिल दिया है जो मुअस्सिर है। अल्लाह ताला हमारे अंदर इंतहाई कैफियत पैदा करें कि हम असर लें और अपनी जिंदगी को पलटे। अल्लाह ताला हमें सही रूप नसीब फरमाए। आखिरी बात तो अमल की बात तो हुई लेकिन सबसे पहले बात जो है वो हम दीन को अपने दिल में उतारें। दिल होता है और दिल में बात उतर लगे उस पर भी बड़ी खुशी रहते हैं। मिसाल है मुशरिया में हजरत इमाम की मारूफ करी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ही है। मारूफ करी को अल्लाह ताला के सामने मौत के बाद जब हाजिरी हुई तो उनको पूछा गया किसी ने खौफ पूछा कि क्या गुजरी तो अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी हुई तो अल्लाह ताला फरमाने लगे कि तू इब्ने सीमाक के बयान में बैठा था और उनके बयान का असर तेरे दिल पर हुआ जिसके नतीजे में तेरा दिल पसीज गया अंदर से बहुत तासीर हुआ वो जो तेरे दिल ने असर कबूल किया उसके बदले में हम तेरी मफरत कर देते ना। हमें ऐसे ऐसे अहलुल्लाह को तलाश करना चाहिए हम लोग दौड़ना चाहिए लेकिन अल्लाह का एहसान अजीम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्र खूब बरकत का उनकी बरकत से हम कैसे कैसे बुजुर्गो दिन को कैसे कैसे औलिया को देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर एक हजरत के नाम अमल को खूब अजर सवाब को बढ़ाया है। तो ये हजरत मौलाना सलीम साहब की जो अमल है मैं ये नहीं कहूँ क्या तार 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 को कोई सवाल ही नहीं इतना खुद बुबे इतना खुद ही महत्ता है बहरहाल आप वो असर कबूल करें उनकी तरफ से फैजान में कोई कमी नहीं है उनकी तासीर में उनके मौसी बनने में कोई कमी नहीं है कमी होगी तो हमारी तरफ से होगी। अल्लाह ताला हमें हजरत से खूब मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। देखो यूके में कैसे यूरोप के दूसरे ममालिक के लोग हजरत की खानकाह में पहुंचते हैं और सारी रश्मि नहीं बल्कि वो एक खास असर है हजरत का हर मुरीद हर जो है आपसे आप जुड़ने वाला आपका असर लिए हुए हैं आपकी चाल में आपकी गाल में सोच में समझ में फिक्र में और एक दावत भी देने पुकार तो सुबह फरमा रहे थे हमारे वालिदैन के दिल में एक बात ये बैठ जाए गैरत दीन आ जाए और ये बात केवल जिम्मेदारी बनो किसी तरह के अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ जोड़ लो जो सरकार का आलम खिलासी की सिन्नत है अल्लाह का तआल करा दो अल्लाह से जोड़ दो बस ऐसा शौक पैदा हो जाए। ये शौक जो है उनके हर मुरीद में उनके हर तालीम इल्म में हर तिलमीज में हम देख रहे हैं। अल्लाह का अल्लाह ताला इनके सफर को जरिए आखरत बनाए हमारे आज की मजलिस को हम सब के लिए जरिए नजात बनाए हाजरीन के लिए भी गायबीन के लिए भी ईद व अजमन व अजमन रहा आमीन।
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائی، اس میں اہل توبہ کا ذکر ہے. اور اس حصے سے پہلے جو حصہ ہے اس میں اہل تقویٰ کا ذکر ہے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یہ جنت جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیار کی گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے. اور اہل تقویٰ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ ہے اہل تقویٰ. اہل تقویٰ، تقویٰ والے، اللہ تعالی شانہ کے متقی بندے وہ ہیں جو گناہوں کے قریب نہیں جاتے. گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ، وہ گناہ کا قصد نہیں کرتے. میں کہا کرتا ہوں کہ گناہ کے لفظ کو ذہن سے نکال دو کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے کثرت استعمال کی وجہ سے اب بہت ہلکا ہو گیا ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا. تو نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا معصیت ہے. کسی کو گالی دینا گناہ ہے، معصیت ہے. تو دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ ہمیں معاف فرما دے.
گناہ جرم اور وہ بھی اللہ کے حق میں پھر بھی اثر نہیں پڑتا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ تعالی شانہ مؤمنین سے مخاطب ہے کہ الم یأن للذین آمنوا, کیا مؤمنین کے لیے وقت نہیں آیا اس بات کا, ان تخشع قلوبهم, کہ ان کے دل جھک جائیں, لذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے سامنے, وما نزل من الحق, اور اس حق کے سامنے جو اترا ہے. تو خطاب مؤمنین کو ہے کہ تم تو اہل ایمان ہو, اور اہل ایمان ہونے کے باوجود تمہارا دل مامورات اور منہیات کے باب میں جھکتا نہیں, یہ عجیب بات ہے. تمہارا دل ایمان سے منور, پھر بھی اللہ کی طرف سے تقاضا آتا ہے کہ نماز پڑھو, لیکن جھکتا نہیں دل. جب دل جھکے گا تو بدن جھکے گا, جب دل ہی تیار نہ ہو تو قدم کیسے اٹھیں گے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. دل جھکتا نہیں. اللہ کی طرف سے تقاضا آتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو, جھکتا نہیں دل. دل نہیں جھکتا تو پھر آنکھیں نہیں جھکتی. تو اللہ تعالی شانہ مؤمنین سے مخاطب ہے. غیر مسلم کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ کفر کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں اور ایمان قبول کر لیں. نہیں, خطاب مؤمنین کو ہے. کچھ کوتاہیاں ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ان کی شان کے مطابق, ایسی کوتاہیاں جو قابل اشکال نہیں ہیں, اس کی توجیحات علماء کر سکتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے اور ان کے واسطے سے اصل میں ہم لوگوں کو خطاب ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ جانتے تھے, عالم و خبیر تھے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جن لوگوں پر ایمان کا لیبل ہوگا وہ میرے حکم کے سامنے جھکیں گے نہیں. مومن تو ہمیشہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے. تیری جدا پسند میری جدا پسند, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے, بس تیرا ہو جاؤں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اے اللہ, حکم کرنا تیرا کام ہے اور بجا لانا تیرے بندے کا کام ہے. میں عبد ہوں, بندہ ہوں, اور بندے کا کام تو یہی ہے کہ آقا جو کہے بلا چون و چیرا اسے تسلیم کرے اور تسلیم کر کے اسے بجا لائے. وہ لم بھی تلاش نہ کرے, وجہ بھی نہ ڈھونڈے کہ کیوں, اس میں کیا حکمت ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, بس میرے اللہ نے کہا ہے. ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اچھا تھا وہ آقا, رحم دل تھا. میاں کیا کھانے کو پسند کرتے ہو؟ کہ جو آپ کھلا دے. پہننے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ جو آپ پہنا دے. سونے میں تمہاری کیا عادت ہے؟ جو آپ فرما دے. ارے بھائی, جو آپ فرما دے, جو آپ فرما دے, جو آپ فرما دے. تیری بھی تو کوئی چاہت ہوگی. تو اس نے کہا کہ اگر میری کوئی چاہت ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا, میں غلام کیوں ہوتا. غلام اسی کو تو کہتے ہیں جس کی کوئی چاہت نہیں, جو آقا کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو ہم تو سب سے بڑے آقا کے بہت چھوٹے غلام. الم یأن للذین آمنوا، اللہ پوچھ رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالی شانہ کے احکام کے سامنے مؤمنین کے دل جھک جائیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائے تھے کہ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہیں ہونا چاہیے مؤمنین کو، ان مؤمنین کو جو کچھ کوتاہی کر رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یہ کن اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ ان اہل کتاب کی جو اپنے زمانے میں مؤمن تھے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے مؤمنین کو اللہ کے احکام میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پچھلے زمانے کے مؤمنین نے بھی یہ غلطی کی تھی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، فطال علیہم الامد، فطال علیہم الامد، بس اسی حالت میں زندگی گزرتی رہی، جھکے نہیں، جھکے نہیں. زنا کی عادت تھی تو چلتی رہی، جھوٹ کی عادت تھی وہ چلتی رہی. فطال علیہم الامد، جھکے نہیں، مومن تھے مگر جھکے نہیں، مامورات کا اہتمام نہیں کیا، منہیات سے بچنے کی فکر نہیں کی. فطال علیہم الامد، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. اس لیے کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، جب بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہی اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، اور سیاہی اور ظلمت جب بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں دل سخت ہوتا ہے، اور نور اور روشنی جب بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں دل نرم ہوتا ہے. تو فطال علیہم الامد، تھے تو مؤمنین لیکن معمورات اور منہیات کے سلسلے میں ان کے دل جھک نہیں رہے تھے، من مانی کر رہے تھے، رب مانی نہیں. اور ایک لمبی مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تصویف میں وہ مبتلا رہے، کل کروں گا، کل کروں گا، حج کے لیے تو جا رہا ہوں اس سال، اس وقت تک مزے کر لینے دو، وہاں جا کے معاف کرا لیں گے اور پھر آنے کے بعد ایک اچھی زندگی گزاریں گے. رمضان آ رہا ہے، جمعہ آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، بیعت ہونے کا ارادہ ہے فلاں شیخ سے، اور تقریباً پکا ارادہ کر چکا ہوں، تو اب ایک دو مہینے میں تو فیصلہ کر ہی لوں گا، تو بیعت ہونے کے بعد پھر نئی زندگی. فطال علیہم الامد، یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں کہ نفس اور شیطان کبھی بھی مؤمن کے دل میں یہ خیال نہیں آنے دیں گے کہ مجھے اس گناہ سے توبہ نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ اگر یہ خیال آیا تو تم مومن فوراً چوکن نہ ہو جائے گا کہ یہ کسی اور کا خیال ہے، میرے پیچھے کوئی پڑ گیا ہے. تو یہ مبارک خیال بار بار ڈالتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، توبہ تو کرنی ہے، توبہ توبہ، بہت برا کر رہا ہوں. اور اسی خیال کے ساتھ موت کے منہ تک پہنچا دیتا ہے اور توبہ کی نوبت نہیں آتی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہاں جو فاسق کا لفظ ہے یہ بمعنی کافر ہے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جن لوگوں کا یہاں تذکرہ کر رہا ہوں بطور مثال کے، ان میں سے اکثر کفر میں مبتلا ہو گئے. اس سے کہ گناہ صغیرہ لے جاتا ہے گناہ کبیرہ تک، اور گناہ کبیرہ لے جاتا ہے کفر تک. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. علماء محققین فرماتے ہیں کہ ہر گناہ میں کفر کا اثر ہوتا ہے، ہر گناہ میں کفر کا اثر ہوتا ہے. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر دل پہ آتا ہے دھبے کی شکل میں، تو اس میں کفر کا اثر ہوتا ہے، اور جب یہ کفر کا اثر اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر دل میں ایمان کے بارے میں عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے بالآخر. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیو، گناہوں کے معاملے میں بے احتیاطی نہیں برتنی چاہیے، بے احتیاطی نہیں برتنی چاہیے. یہ خیال اگر آئے کہ چلو ایک مرتبہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انتقال ہو جائے. یہ جو خیال آتا ہے نا کہ گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اللہ کے یہاں پہنچ جائے. اور یبعث کل عبد علی ما مات علیہ کا مصداق ہو جاوے کہ بندے کو اللہ کے دربار میں اسی حالت میں پیش کیا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کیا اور مرا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ توبہ کی توفیق نہ دے. اور بجائے توبہ کی توفیق کے یہ جو گناہ سے پہلے خیال آ رہا تھا کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد توبہ کر لوں گا، تو اب یہ جو گناہ کیا ہے اس کا اثر یہ ہو کہ ایک اور مرتبہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اور پھر اس دوسرے گناہ کا یہ اثر ہو کہ ایک اور مرتبہ کر لو پھر گناہ کر پھر توبہ کر لوں گا. اور ایسا کرتے کرتے یہ کفر کے اثرات جب دل میں ایک اتنی حد تک بڑھ جائے، حد سے باہر ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے ہوگا. اس لیے ایک مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ نہ مر جاؤں گا، جان دے دوں گا، لیکن گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر اس کوتاہی کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ بہت ہلکا ہو گیا. یہ چیز گناہ ہے، یہ معصیت ہے. انگلش میں گناہ کو سن کہتے ہیں. یہ سن ہے، دس از سن، مائنر سن، میجر سن، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ. میں کہا کرتا ہوں کہ گناہ کے لفظ کو بھی استعمال کرنا چھوڑ دو اور معصیت کے لفظ کو بھی استعمال کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی نافرمانی، اس سے دل پر اثر پڑے گا، میرے خالق کی نافرمانی. تو تقویٰ جس کو کہتے ہیں، خالق کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. تو اہل تقویٰ کا معنی یہ اور متقی بندوں کا معنی یہ کہ وہ بندے جو اپنے آپ کو خالق کی نافرمانی سے پاک رکھتے ہیں، چھوٹی نافرمانی سے بھی اور بڑی نافرمانی سے بھی، وہ دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ یہ خالق کی بڑی نافرمانی ہے اس لیے اس سے تو بچنا چاہیے، مگر یہ چھوٹی نافرمانی ہے تو ہوتی رہے، چاہے خالق ہی کی کیوں نہ ہو. کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی شانہ نے منع کیا ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی. یہ تو فقہا نے ایک فہرست بنا لی ہے گناہ کبیرہ کی، دوسری فہرست بنا لی ہے گناہ صغیرہ کی. وہ اس وجہ سے کہ اس کے اوپر دوسرے احکام مرتب ہوتے ہیں. یہ جو دو فہرستیں ہیں وہ اس لیے نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے بچنے کا بہت اہتمام کرو اور یہ گناہ صغیرہ ہے اس لیے بچنے کا کم اہتمام کرو، نہ. کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا. اب کسی بھی عالم کو پوچھ لیجئے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہوگا کہ جتنا اہتمام آپ کو گناہ کبیرہ سے بچنے کا کرنا ہے اتنا ہی اہتمام آپ کو گناہ صغیرہ سے بچنے کا کرنے کا ہے. یہ شیطانی خیال ہے کہ یہ صغیرہ اور یہ کبیرہ. اور اچھے اچھے علماء یہاں تشریف فرمائے، حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے، مجھ سے زیادہ رسوخ فی العلم والے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دار العلوم میں پڑھانے والے، ان سے پوچھیے آپ کہ جیسے ہی کسی شخص کے دل میں گناہ صغیرہ کے بارے میں حقارت آ جائے، یہ چھوٹا ہی تو ہے، اب پوری امت کے حق میں وہ گناہ صغیرہ، لیکن اس کے حق میں گناہ کبیرہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے لیے اس خیال کے ساتھ کہ یہ صغیرہ ہے اس لیے چل جائے گا، کوئی گناہ گناہ ہی صغیرہ نہیں ہے، وہ تو کبیرہ ہی ہے اس کے حق میں فقہی اعتبار سے بھی. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی مزے کی بات فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی عقل مند کو دیکھا کہ جو بڑے سانپ سے تو بچتا ہو اور چھوٹے سے احتیاط نہ کرتا ہو، جو انگارے سے تو اپنے کپڑوں کو بچاتا ہو اور چنگاری سے نہیں. چنگاری بھی وہی نقصان پہنچائے گی جو انگارا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انگارا جلدی اور چنگاری ذرا تاخیر سے. بڑے سانپ کا ڈنک بھی وہی نقصان، چھوٹے سانپ کا ڈنک بھی وہی نقصان پہنچائے گا جو بڑے سانپ کا. فرق صرف اتنا ہے کہ بڑے سانپ کا ڈنک جو ہے وہ بہت جلدی اثر کرے گا اور چھوٹے کا ذرا دیر کے بعد. دل میں میرے بھائیو اللہ کی محبت پیدا کرو، اور سوچو ایسا بیٹھ کر کہ میں میرے خالق کی کیسے نافرمانی کر سکتا. حضرت مولانا ایوب صاحب مدظل لہم العالی، اگر میرے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان کر دے، چھوٹا سا احسان، اور پھر حضرت مولانا میری طبیعت کے خلاف کسی اور موقع پر کوئی بات کرے جو مجھے ناگوار ہو، تو میں کیا کہوں گا کہ جواب دینے کا تو بہت دل کر رہا تھا لیکن اصل میں مولانا کا میرے اوپر احسان ہے اس لیے میں نے ضبط کر لیا. ایک احسان کی وجہ سے ہم ضبط کر لیتے ہیں کہ یہ میرے محسن ہیں، وہ تو محسن حقیقی ہیں. کتنے انعامات، کتنے احسانات، یہ جو مولانا کے احسانات ہیں، مولانا کے جتنے لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے، وہی ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں. اتنے بڑے محسن کی نافرمانی، اتنے بڑے محسن کی نافرمانی، گناہ کرتے ہوئے کیا ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ محسن ہمیں دیکھ رہا ہے؟ فرشتوں کو چھوڑ دیجئے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی سی آئی ڈی ہے. فرشتے تو ہیں ہی، لیکن یہ کرتا بھی سی آئی ڈی، غیبت کرتے ہوئے یہ کرتا بھی سن رہا ہے اور قیامت کے دن گواہی دے گا. وہ رات کی تاریکی اور وہ رات کا اندھیرا جس کا سہارا لے کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اندھیرا خود قیامت کے دن گواہی دے گا. یہ آسمان، یہ زمین، مگر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اتنا خیال کافی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اگر اس کا قہر ٹوٹ پڑا تو، اگر اس کا قہر ٹوٹ پڑا تو. علماء محققین فرماتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ جب ندامت نہیں ہوگی تو توبہ نہیں کرے گا. ایک شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے قہر میں مبتلا ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی زلزلہ آئے تو کہ اللہ کا قہر آ گیا. کاپو ذرا گاؤں میں کوئی ظالم جابر شخص رہتا ہے اور ہر ایک کو ستاتا رہتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد کینسر میں مبتلا ہو گیا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور بہت دکھ درد ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے قہر میں مبتلا ہوا. تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت نہیں ہوتی تو سمجھو کہ اللہ کے قہر میں مبتلا ہو گیا. یہ خیال نہ آئے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے میرے اللہ کی نافرمانی کی جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اور پھر انہی وسائل سے نافرمانی کی جو وسائل اس نے مجھے اس کی فرما برداری کے لیے دیے تھے. اللہ نے جو وسائل مجھے اسے خوش کرنے کے لیے دیے تھے، انہی وسائل سے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، جو وسائل اسے خوش کرنے کے لیے. یہ آنکھیں اس نے اس لیے دی تھی کہ ہم اسے خوش کرتے، ماں باپ کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر، قرآن کے حروف کو دیکھ کر، علماء کو، صلحاء کو محبت سے دیکھ کر، ان آنکھوں سے کعبے کو دیکھ کر ہم اللہ کو خوش کرتے، بجائے اس کے ہم فلم دیکھتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بجائے اس کی ہم نامحرم عورتوں کو جھانکتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہی تصور ہم کر لیا کرتے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، بے باک ہو گئے ہیں. بے باک جو دین سے بہت دور ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو دیندار ہے، دیندار طبقہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، مدارس میں پڑھنے والا پڑھانے والوں کے بارے میں تو کچھ عرض کرنے کی میرے اندر جرات نہیں ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، پڑھنے والا، مدارس میں پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، دعوت و تبلیغ میں 4 مہینے 40 دن ہر سال لگانے والے، پوری ترتیب سے چل، ہر سال حج اور عمرے کے لیے جانے والے، ان کی زندگی میں ایک رتی برابر فرق نہیں آتا. ایک حد تک جو فرق آ گیا ہے بس اس کے بعد آگے نہیں. ہر ایک کی زندگیوں کا جب جائزہ ہم لیتے ہیں تو الا ماشاء اللہ نظر یہ آتا ہے کہ خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. بس ہر ایک نے دین کا ایک اپنا نقشہ بنا لیا ہے کہ میں دیندار ہوں اور میری دینداری کے لیے مجھے حزب العظم پڑھنی ہے، مجھے تسبیحات پوری کرنی ہے، 5 وقت کی نمازیں صفحہ اول میں پڑھنی ہے. اسے یہ خیال نہیں آتا کہ میں بد نظری میں مبتلا ہوں، اسے یہ خیال نہیں آتا کہ میرے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے. اسے یہ خیال نہیں آتا کہ میں قطع رحمی میں مبتلا ہوں، قطع رحمی کے گناہ میں، قطع رحمی کے گناہ میں، جس کے بارے میں اللہ نے خود صلہ رحمی سے کہا تھا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا اسے میں اپنے سے کاٹ کے رکھ دوں گا. اللہ اپنے سے کاٹ دے، اس کے لیے کامیاب ہونے کے کیا امکانات ہیں میرے بھائیوں؟ جو دیندار طبقہ ہے وہ کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتا. میں اپنے یہاں میرے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھیے اور مہینے میں ایک دن خود احتسابی کے لیے بیٹھیے اور بیٹھ کر کے دیکھیے کہ میری زندگی میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور ان کو لکھو کہ غیبت ہے، بغض ہے، بخل ہے، بد نظری ہے، فلم ہے، گانا بجانا ہے، اور پھر ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو اور ایک مہینے کے بعد پھر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ اس میں کیا کمی ہوئی اور کیا اضافہ ہوا ہے. کم سے کم خلوص کے ساتھ اگر یہی فکر کر لیں گے تو اللہ تعالی شانہ و نجات کے راستے کھولیں گے. لیکن اگر شیطان و نفس غالب ہی رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت اترے گی اور معاف کر دے گا کہ میرے بندے کو اتنی فکر تو تھی کہ میں اس سے کسی طرح نجات پاؤں. تو معصیت، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، اس کے بارے میں یہ جذبہ ہو، جذبہ کہ کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے لیکن میں گناہ نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے لیکن میں گناہ نہیں کروں گا. شروع میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ بتکلف ہوتا ہے، اور بعد میں یہی بتکلف تقویٰ بے تکلف تقویٰ ہو جاتا ہے، اور حقیقی تقویٰ وہی ہے. ہمارے اور مشائخ میں فرق یہ ہے، ہمارے اور اکابر میں فرق یہ ہے کہ ہمارا تقویٰ اگر ہمارے پاس ہے وہ بتکلف تقویٰ ہے. دل تو بہت کر رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن کسی طرح دبا دبا کے رکتے ہیں، بہت مشکل سے رکتے ہیں. گناہ کی نفرت نہیں ہے دل میں، گناہ کی رغبت ہے، نفرت نہیں، رغبت. اس رغبت کے خلاف ہم کرتے ہیں، تو اس رغبت کے خلاف بتکلف، تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں، میرا اللہ منع کرتا ہے، میرا اللہ منع کرتا ہے، میرا اللہ منع کرتا ہے، میرا اللہ منع کرتا ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے، اور جب یہ مجاہدہ چلتا رہے گا تو اس مجاہدی کی برکت سے بے تکلف تقویٰ آ جائے گا. اور بے تکلف تقویٰ کا مطلب یہ کہ پھر طاعت کی رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی. اب گناہوں کی طرف یہ جائے گا نہیں، ہلکا سا خیال آئے گا لیکن یوں کر کے ذہن کو پھیر سکے گا. تو یہ جو مکین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، تو یہ جو بتکلف تقویٰ ہے وہ بتکلف تقویٰ انسان کو مقام احسان تک پہنچاتا ہے، اور جب یہ مقام احسان تک پہنچ جاتا ہے پھر تقویٰ بے تکلف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس بتکلف تقویٰ کی برکت سے بار بار یہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، بار بار اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو جب بھی نفس کی خلاف ورزی کر کے اچھا کام کرے گا تو دل میں ایک نور، دل میں پھر نور، دل میں پھر نور، دل میں پھر نور، ظلمت کو جگہ نہیں دیتا. اور کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے ظلمت کو دور کر دیتا ہے، تو دل میں صرف نور ہی رہتا ہے. اور یہ جو نور 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 نور، یہی تقوی کا نور ہے. اور یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ دل میں اللہ ایک ملکہ، ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جس نور کی وجہ سے اب گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو میری آج اس نشست کے حوالے سے پہلے اپنی ذات سے میں بھی ان باتوں کا بہت محتاج ہوں, بہت محتاج ہوں, ہم سب محتاج ہیں. محتاج بن کر ہی بات کرنی چاہیے, محتاج بن کر ہی سننی چاہیے. میں ایک مرتبہ میرے حاجی محمد فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ باربیڈوس کے سفر پر گیا تھا, تو وہاں کی کچھ نوعیت یہ ہے کہ جمعہ سنیچر اور اتوار ہر شخص بہت مشغول رہتا ہے. جمعہ سنیچر اور اتوار سب کام پہ چلے جاتے ہیں, تو حضرت کی چاہت یہ ہوئی کہ جمعہ کے دن بھی عصر کی نماز یا مغرب عشاء کی نماز کے بعد جو پروگرام ہوتا تھا وہ ہوگا. حضرت کا آخری دن تھا, سنیچر کو ہماری واپسی کی فلائٹ تھی, تو ہمارے جو میزبان تھے انہیں ذرا فکر ہو گئی کہ مجمع تو بالکل نہیں ہوگا. تو انہوں نے حضرت کے خادم ڈاکٹر صابر صاحب سے کہا کہ آپ حضرت کو کسی طرح منع لیں کہ بیان نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صابر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی حضرت کو منوا سکتا ہے تو وہ ہے, میں تو بات نہیں کر سکتا. وہ میرے پاس آئے تو میں چلا گیا, حماقت تو میری عادت ہے, تو میں چلا گیا اور میں نے کہا حضرت یہاں تو سب لوگ کام پہ جاتے ہیں, تو اگر جمعہ کے دن تو میں نے یہاں اس لیے رکھا تھا کہ یہاں کے پروگراموں کے بعد جمعہ کے دن آپ کو آرام مل جائے اور پھر ہم سنیچر کو یہاں سے سفر کر کے انگلینڈ جائے تو اتوار سے تو آپ کے پروگرام شروع ہو جائیں گے تو آپ کو آرام مل جائے گا, ورنہ ہمیں تو جمعے ہی کو چلے جانا چاہیے تھا. تو بہتر یہ ہے کہ پروگرام نہ ہو کل, اور اگر پروگرام ہوا تو ڈاکٹر صاحب ہوں گے, میں ہوں گا, ہمارے میزبان ہوں گے اور امام صاحب ہوں گے, اور کوئی نہیں ہوگا وہاں. اور وہاں معمول ہی ہے, میں کئی مرتبہ پہلے بھی گیا ہوں کہ جمعہ سنیچر اتوار وہاں بیان نہیں ہوتا. تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ بیان ہوگا, اور تمہیں کب سے یہ غلط فہمی ہے کہ محمد فاروق جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دوسروں کو خطاب کرتا ہے؟ محمد فاروق تو اپنی ذات کو خطاب کرتا ہے. اور پھر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ اگر تمہیں بھی بیان میں نہ بیٹھنا ہو تو کوئی حرج نہیں, تم بھی چھٹی کر لینا, امام صاحب کو بھی لے جانا اور ڈاکٹر صابر کو بھی لے جانا اور میزبان کو بھی لے جانا, بیان ہوگا. اس لیے کہ محمد فاروق جب بات کرتا ہے تو اپنی ذات کو خطاب کرتا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ دوسرے لوگ بھی سن لیتے ہیں. پھر مجلس ہوئی اور بہت لوگ آئے, روزانہ کی طرح لوگ آئے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بولنے والے کو بھی محتاج بن کر بولنا چاہیے, اور سننے والے بھی محتاج بن کر سنیں, اور بولنے والا بھی حق نیت کے ساتھ بولے, حق نیت کے ساتھ, نیت اس کی بالکل درست ہو, درست ہو. کہ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری زبان سے نکلنے والی بات میرے دل کو سب سے پہلے متاثر کرے, اور پھر میرے سننے والے بھائی, یہ میرے سب دینی بھائی ہیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اس گفتگو سے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں میرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. کاش کہ ان کے سینے میں بھی یہ بات اتر جائے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بات جب حق ہو, بات جب حق ہو اور وہ حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے تو ضرور اثر کرتی ہے. بات حق ہو, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو, اور طریقہ بھی حق ہو, ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, اور نیت بھی حق ہو, بولنے والے کی نیت بھی حق ہو اور سننے والوں کی نیت بھی حق ہو, سچی نیت ہو, اصلاح کی نیت ہو, تزکیہ کی نیت ہو, قرب الہی کی نیت ہو, ضرور اثر کرے گی, ضرور اثر کرے گی. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کے نتیجے میں بہت خیر کے فیصلے فرمائیں گے. تو آج میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے, کوئی گناہ نہیں کریں گے. آرزوئیں خون ہو, حسرتیں پامال ہو, آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو, کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اس لیے کہ گناہ سے دل آلودہ ہوتا ہے, اور آلودہ دل اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کی محبت اتر سکے. تو میں اپنے دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچاؤں گا تاکہ وہ دل اس قابل ہو جائے کہ اس میں اللہ کی محبت اتر سکے. تو آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے، بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے. آئینہ، آئینے کو ہر شخص بچاتا ہے کہ اگر گرا ٹوٹ گیا کسی کام کا نہیں رہے گا، اس میں ایک دراڑ بھی اگر پڑ گئی تو کسی کام کا نہیں. تو بہت، تو یہ شاعر کہتا ہے کہ دل بھی ایک آئینہ ہے، اور یہ دل کا آئینہ اللہ نے بنایا ہے. اس میں اللہ کی تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت، اسی آئینے میں ہماری صورت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، تو اس دل کے آئینے میں اللہ کی محبت اور اللہ کی تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، یہ بھی ایک آئینہ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آئینہ جس میں ہماری صورت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اسے تو خوب بچا کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بچا کے رکھیں گے تو وہ صورت کو جذب کر سکے گا. اور یہ آئینہ ایسا ہے کہ اسے اگر بچا بچا کے رکھیں گے تو اس میں اللہ کی تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. اس کو جتنا زیادہ توڑو گے، جتنا زیادہ توڑو گے، اتنی ہی اس میں اللہ کی محبت کو کھینچنے کی اور جذب کرنے کی صلاحیت. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے، بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے، وہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، وہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا ٹوٹے، اور دل کیسے ٹوٹتا ہے، وہ کوئی عورت سامنے سے آ رہی ہے، ذرا دیکھ لوں، نہیں دیکھوں گا، وہ گزر رہی ہے، نہیں دیکھوں گا، یہ دل ٹوٹا. تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی، یہ دل ٹوٹا، پھر 5-10-15 منٹ کے بعد بہت خوشی ہوگی، دیکھ لیا. کسی مومن نے اگر کسی عورت پر نظر ڈالی تو 5-10 منٹ کے لیے لطف آئے گا، اور بعد میں اسے بڑا افسوس ہوگا. اس لیے کہ ایمان اسے مجبور کرے گا کہ تو کتنا گندا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور اگر نظر کی حفاظت کرے گا تو دل ٹوٹے گا، بہت سخت طریقے سے ٹوٹے گا. اور 10-15 منٹ کے بعد وجد حلاوت الایمان فی قلبہ، جن میں ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوگی. تو یہ فیصلہ کر لو میرے، کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے، جان نہیں جائے گی، کچھ نہیں جائے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا اللہ سخی ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں لیتا. زکات میں ہم پیسے دیتے، وہ نہیں لیتا، کچھ نہیں لیتا اللہ، کچھ نہیں لیتا اللہ، لیتا کچھ نہیں، کبھی بھی نہیں لیتا اللہ. ایسے نقشے پیدا کرتے ہیں جن سے ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کچھ لے رہا ہے. لیکن جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ جو چاہے لے لے، اللہ جو چاہے لے لے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جب بندہ تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ مانگتا ہے تو بھائی دے دو، کوئی حرج نہیں، تو اللہ نہیں لیتا. پھر فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایاں ابراہیم قد صدق، ہم تو صرف آزما رہے تھے. ایسے نقشے اللہ پیدا کرتے ہیں، جن نقشوں کی وجہ سے ہمیں شیطان اور نفس ایسا باور کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ کچھ لے رہا ہے، مانگ رہا ہے، قربانی کروا رہا ہے، ہمیں مشقت میں ڈال رہا ہے جنت دینے کے لیے. نہیں، کچھ بھی نہیں، بندہ تیار ہو جائے. جب بندہ تیار ہو جاتا ہے، یہی ہے والذین جاہدوا فینا، یہ ارادہ، پختہ ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے، تو لنہدینہم سبلنا، اللہ خود وہ کام ہم سے کرواتے ہیں. لیتا کچھ نہیں ہے، اور کبھی لے لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لے لیا، بچے کو لے لیا، انتقال کر گیا، کچھ لیتا ہے، اللہ لیتا نہیں. لیکن اگر لے لیتا ہے تو لیتا ہے اس سے زیادہ دینے کے لیے، اللہ کبھی نہیں لیتا. ایسا نہیں کہ دنیا میں قربانی دو اور آخرت میں ملے، دنیا ہی میں مل جاتا ہے. اس لیے فیصلہ کر لو میرے بھائیوں کہ کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی قربانی، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم اہل تقویٰ میں سے بنیں گے، پہلے بتکلف اور پھر انشاءاللہ بے تکلف. اور اس سلسلے میں یہ جو مجاہدہ ہے گناہوں سے بچنے کا، یہ مشکل بہت ہے، اس لیے کہ وہ بہت تگڑا ہو گیا ہے نفس، اسے ہم نے بہت کھلایا ہے تو بہت مضبوط ہے، اب اس کے ساتھ مقابلہ. تو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمیں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. میں نوجوانوں میں کام کرتا ہوں تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی 25-30 سال کے یا 20-25 سال کے نوجوان کے ذہن میں ایسا آئے کہ یہ جو پہلوان ہے باکسنگ کا اسے ہرا کر میں بھی ورلڈ چیمپئن بننا چاہتا ہوں, تو ایسے ہی وہ رنگ میں چلا جائے گا تو کیا حشر ہوگا اس کا. تو اسے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ عزم کر لے, اور عزم کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ باکسنگ ورلڈ میں, باکسنگ کی دنیا میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ سب سے اچھا ٹرینر کون سا ہے جس سے مجھے مناسبت ہو, اور اس کے پاس جا کر اسے کہنا پڑے گا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں, اس کو ہرا کر آپ مجھے ٹریننگ دیجیے. تو اس وقت نفس جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن ہے, عزم تو ہم نے کر لیا یہاں بیٹھ کر, لیکن خود ہی رنگ میں اس کے ساتھ اتر جائیں گے تو حشر کیا ہوگا ہمارا, نوک آؤٹ ہوگا. ایک مرتبہ نوک آؤٹ ہوگا, دوسری مرتبہ ہوگا, تیسری مرتبہ ہوگا تو مایوسی کا شکار ہو جائے گا کہ بھائی میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مشکل ہے, میں ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکتا. تو وہ کیا کرے, ٹرینر کو تلاش کرے, اس ٹرینر کو تلاش کرے جو ہمیں سکھا سکتا ہے کہ اس چیمپئن کے ساتھ لڑنے کے لیے کون سی ٹیکٹک استعمال کرنی ہے. اور وہ ہے ہمارے مشائخ, وہ ہے ہمارے مشائخ. گجرات میں بھی ماشاءاللہ شیوخ ہیں, بہت شیوخ ہیں گجرات میں. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم بہت بڑی نعمت ہے اہل گجرات کے لیے. رجوع کرو ان کی طرف, خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, حضرت سے فائدہ اٹھا لو جتنا ہو سکے. اور اگر کسی کا رجحان کسی اور کی طرف ہے, مشائی کے حقہ میں سے ہے, مناسبت وہاں زیادہ ہے, تو کوئی حرج نہیں, وہاں بھی رجوع کر سکتے ہیں. اس لیے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے انتخاب میں جہاں بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ انفع ہے. یعنی حضرت فرماتے تھے کہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ افضل کو تلاش کر کے افضل سے بیعت ہو جاتے ہیں. اس میں بھی نفس کا دخل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کس سے بیعت ہیں تو میں ذرا ایسے شیخ کا نام لوں کہ اسے بھی لگے کہ ہاں بڑا آدمی ہے یہ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی سوچتے تو یہ مقام پاتے. حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو فیض پہنچا, اور یہ ان دونوں کا کمال تھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ کمال تھا. تو ٹرینر کی ضرورت ہے, اور وہ ہمیں ٹریننگ کرے گا. ہمیں جو معمولات دیتا ہے, مراقبے بتلاتا ہے, یہ ٹریننگ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے اندر اس نفس کے مقابلے کی طاقت آتی ہے. اور نفس کا پہلوان جو ہے وہ ہمیں کہیں گراتا ہے, وہ اطلاع. تو ہماری اطلاع سے شیخ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو نفس کا پہلوان ہے, چیمپئن ہے, وہ کس ٹیکٹک سے اپنے مد مقابل پر حملہ کرتا ہے. تو شیخ جو کہ ماہر ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیں ٹیکنیک بتاتا ہے کہ اس ٹیکنیک کو استعمال کرو, اس ٹیکنیک سے وہ اپنی ٹیکنیک میں فیل ہوگا. یہ ہے اطلاع اور اطلاع. تو فیصلہ کر لو میرے بھائیو آج کہ ہم انشاءاللہ, اکثر لوگ بیعت بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ رابطہ رکھو, ان کی مجلسوں میں جاؤ, اور اگر کوئی کسی سے بیعت نہیں ہے تو ڈھونڈیں جس کی طرف دل مائل ہو اور اسے بیعت ہو جائیں اور اصلاح کرائیں اسے اپنے. اور میرے بھائیو یہ جو تقوی ہے, تقوی ہم چونکہ انبیاء نہیں ہے اس لیے جب تقوی بے تکلف ہو, تقوی آ جائے اس کے بعد بھی کبھی نہ کبھی ٹھوکر تو لگے گی, کبھی نہ کبھی ٹھوکر تو لگے گی. ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے وہ بھی کبھی گر جاتا ہے, لیکن اس کے اندر صلاحیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ 10 کی گنتی سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ دیر نہ کر. ظالم گنہگار کو کہتے ہیں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ دیر نہ کر. تو وہاں 10 کی گنتی ہے اور یہاں یہ سانس کی گنتی, آخری سانس سے پہلے توبہ کر لے. اگر آخری سانس نکل گیا تو 10 کی گنتی ختم. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ تو دیر نہ کر. وہ بھی گرا نہیں, جو گرا پھر سنبھل گیا. چیمپئن 10 مرتبہ گرے لیکن 10 کی گنتی سے پہلے 10 مرتبہ کھڑا ہو جائے اور سامنے والا گرتا ہے صرف 1 مرتبہ لیکن اٹھ ہی نہیں پاتا. تو یہ گرنے والا جو گرنے کے بعد سنبھل جاتا ہے وہ ہارا ہوا نہیں سمجھا جاتا, ہارا ہوا وہ سمجھا جاتا ہے جو گرتا ہے اور گرنے کے بعد پھر کھڑا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جسے کہتے ہیں توبہ. تو یہاں پر ایک تفسیر یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, یہ بھی متقین ہی کے اوصاف چل رہے ہیں. کہ متقین کا پہلا وصف کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسرا والقاذمین الغیظ. تیسرا والعافین عن الناس. چوتھا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. دوسری تفسیر یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا کا عطف ہو رہا ہے للمتقین پر, کہ جنت اعدت للمتقین وللذین اذا فعلوا فاحشة. کیا معلوم ہوا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ جنت اہل تقوا اور اہل توبہ کے لیے. اس میں امید دلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو بتکلف تقوا اختیار کرتے ہیں لیکن بار بار وہ گرتے ہیں. تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں, فکر مت کرو, ایک سال دو سال تین سال کے بعد بے تکلف تقوا آ جائے گا. لیکن اس کے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ ایک دو تین سال تک میں زندہ نہ رہا تو کہا پھر بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اگر تو اہل تقوا میں سے نہیں ہے تو اہل توبہ میں سے ہے. اور جنت جو ہے صرف اہل تقوا کے لیے نہیں ہے, اہل توبہ کے لیے. تو اوپر والی جو قسم ہے وہ عدت اہل تقوا, یہ بہت اعلیٰ درجے کی. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غریب ہوتے ہیں تب بھی, مالدار ہوتے ہیں تب بھی. اس سے اشارہ کر دیا اعلیٰ درجے کے زہد کی طرف. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بے تکلف تقوا کے درجے پر پہنچ چکے ہیں اور دنیا کی طرف کوئی میلان نہیں. والقاذمین الغیظ سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ان کو اپنے نفوس پر پورا کنٹرول ہے, غصے کو آسانی سے پی سکتے ہیں. اور ولاعفین عن الناس سے اشارہ کر دیا رضا و تسلیم اور تفویض کی طرف, رضا و تسلیم اور تفویض کی طرف, کہ جب کوئی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو رضا و تسلیم اتنی ہے اور تفویض اتنی ہے کہ وہ دل میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ ہونے ہی والا تھا, اگر یہ نہ کرتا تو یہ کرتا, اب اس بیچاری کا کیا قصور, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, جاؤ معاف کر دو اس کو. یہ اعلیٰ درجے کے متقین. اسی لیے آگے کیا کہا, یہ اعلیٰ درجے کے متقین وہ ہیں جو مقام احسان کو پہنچے ہوئے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے محسنین کو پسند فرماتے ہیں. اور آگے پھر ایک والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, یہ توبہ کرنے والے, کہ جنت تیار کی گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے, جنت تیار کی گئی ہے ان اہل توبہ کے لیے کہ جب ان سے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ذکر اللہ, اللہ یاد آ جاتا ہے. اس کی طرف ذرا توجہ کی ضرورت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اہل توبہ وہ ہیں کہ جب ان سے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں, نہیں, ان کو اللہ ہی یاد آ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار یہ دونوں چیزیں مرتب ہوں گی ذکر اللہ پر, اللہ کی یاد پر. اللہ کی یاد آئے گی بڑائی کے ساتھ تو توبہ کرے گا, اور اللہ کی یاد بڑائی کے ساتھ نہیں آئے گی تو توبہ نہیں کرے گا. اسی لیے مشائخ جو ہے وہ ذکر پر محنت کراتے ہیں تاکہ دل ذاکر ہو جائے. ذکر اللہ, ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جان بوجھ کر وہ اصرار نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے, راستے میں چلتے چلتے پھر بد نظری ہو گئی, بہت کوشش کی, بہت کوشش تو کی, ایک تو ہے نا کہ ابھی ارادہ نہیں ہے ہمارا گناہوں سے بچنے کا, اس لیے یوں دیکھتے دیکھتے ہی چلتے ہیں, بلکہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور دوسرا طریقہ کیا کہ ارادہ کر لیا, اب نکلا اس نیت کے ساتھ کہ نہیں بد نظری نہیں کرنی ہے, لیکن کچھ آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی گزر رہا ہے، نہیں نہیں کوئی عورت ہوگی، توبہ کر چکا ہے، ارے یار دیکھ لینا، نہیں نہیں دیکھنا ہے، دیکھ لینا، نہیں دیکھ، اب دیکھو یہ اس نے کم سے کم جنگ تو شروع کر دی اپنے نفس کے ساتھ، لیکن نفس غالب آ گیا اور دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا تو دیکھتے ہی اللہ یاد آ گیا، اور اللہ یاد آ گیا تو ولم یصروا علی ما فعلوا، فوراً توبہ کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اے اللہ اب نہیں کروں گا، پھر توبہ بار بار کرو، بار بار کرو، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، ایک گندی لڑکی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے مگر وہ لڑکی اعراض کرتی ہے کہ نہیں ہمیں تم میں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تم میں دلچسپی نہیں ہے، ایک میں ایک شخص کو جانتا ہوں مجھ سے شناسائی ہے، تو ایک لڑکی کے چکر میں اور اس لڑکی کا نکاح ہو گیا، لڑکی کا نکاح ہو گیا، آپ رشتے دار سمجھائیں کہ دوسری اب تم شادی کر لو، سیٹل ہو جاؤ، تو سیٹل ہو گئی ہے، اسے تمہاری طرف کچھ بھی میلان ہوتا تو وہ شادی نہ کرتی، تو میرے ساتھ بھی چونکہ ان سے تعلق ہے، نوجوانوں کے ساتھ تو ہمارا کام ہے، تو ان کے رشتے داروں نے مجھے بھی بات کرنے کے لیے کہا، تو میں نے بھی سمجھایا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں ابھی بھی مجھے امید ہے کہ شادی وہیں ہوگی میری، میں نے کہا وہ کیسے، تو کہ اس کا شوہر مر بھی تو سکتا ہے، یعنی کتنی بڑی ناکامی کہ وہ شادی کر چکی ہے لیکن پھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، ایک گندی لڑکی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے یا ایک عام لڑکی کے ساتھ، تو وہ عاشق جب اپنی کوشش نہیں چھوڑتا تو اللہ کا عاشق، اللہ کا عاشق کیسے کوشش کو چھوڑ سکتا ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، ادھر توبہ کی پھر محبت ہو گئی، وہ منہ نہیں پھیرتا، شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور بہت رونے لگا، ڈپریشن کا شکار تھا، ڈپریشن کا شکار، جو اللہ کا عاشق ہوگا اسے کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، جو اپنے دل کو ذکر اللہ سے منور کرے گا وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، تو ڈپریشن کا شکار، اور کہنے حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دی، حضرت نے فرمایا کہ بات کیا ہے، تو حضرت کچھ بات بات نہیں، بس دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اٹھا لے، بھائی ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، بیان تو کرو، تو اس نے کہا کہ میرا ایک جگری دوست تھا، دوست ہوتے ہیں آپس میں جگری دوست، ایک دوسرے کے بغیر کبھی چلتا نہیں، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، بہت پیار محبت، اور میں دل سے اس سے محبت کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے، لیکن اچانک اس نے مجھے چھوڑ دیا، اب بہت تکلیف ہو رہی ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، عشق نے احمد، عشق نے غالب نکما کر دیا، اللہ اس عشق کے مجازی سے بچائے میرے، اللہ اس عشق کے مجازی، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، کام کا آدمی بستر میں پڑا رہتا ہے ڈپریس ہو کر، کام کا آدمی بیان نہیں کر سکتا، پھر اگر ایسا اس کے ساتھ ہو جائے تو کسی عالم کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا تو حل ہے میرے پاس، بہت خوش ہو گیا، کہا کیا حل ہے حضرت، کہ دوسری دوستی کر لیں، کہ دل میں جب کسی کی محبت ہوتی ہے اور جب وہ نکل جاتی ہے تو دل چونکہ خالی ہو جاتا ہے تو پریشان رہتا ہے، یا جس سے محبت ہوتی ہے وہ ملتا نہیں تو دل پریشان رہتا ہے، تو اس محبت کو، اس کی محبت کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری محبت داخل کرو، جب دوسری محبت داخل کرو گے تو پہلے نکل جائے گی، کیا کہ حضرت ایک تجربہ کافی ہے، ایک تجربہ کافی ہے، اب دوستی نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا دوست بتاؤں جو کبھی نہ روٹے، کبھی نہ روٹے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ اگر تم روٹ جاؤ اور روٹنے کے بعد صرف ایک مرتبہ کہو کہ میری دوستی دوبارہ قبول کر لو تو وہ فوراً قبول کر لے گا، ایسا لاکھ مرتبہ ہو تو بھی قبول کرے گا، کہا کہ حضرت وہ ایسا کون ہے، تو کہا اللہ سے دوستی کر لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے، سو بار ٹوٹے تو سو بار جڑے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایک لاکھ مرتبہ کا چانس ہے. محتمیم صاحب کیا کہیں گے طالب علم کو کہ بھائی دیکھ پانچ مرتبہ تو تیرا اخراج ہو چکا ہے اور اب پھر تو آیا معافی مانگنے کے لیے, چل لاسٹ چانس, آخری چانس. ماں باپ بھی اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ آخری چانس, اس کے بعد نہیں. ایک اللہ کا دربار ہے جہاں چانس کے بعد چانس, چانس کے بعد چانس, چانس کے بعد چانس. تو ہمیں کھونا کیا ہے توبہ کر کے؟ کیوں رک جاتے ہیں توبہ سے؟ توبہ سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ شیطان ہمیں توبہ سے روکتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے, اور توبہ کا اثر یہ ہے کہ انسان اور معصیت میں مغایرت ہو جاتی ہے. توبہ کی برکت سے انسان اور معصیت کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. تو شیطان ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتا, وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ارے یار پہلے بھی تو نے توبہ کی تھی اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہی کام کیا تھا. بار بار کرو, بار بار کرو. جب بار بار توبہ ہوگی میرے بھائیوں, بار بار توبہ ہوگی, پکا ارادہ ہو گیا تو توبہ, پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کرنا ہے, گناہ ہو گیا تو. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کپڑے پہنتے ہیں جمعہ کے دن تو نیت کیا ہوتی ہے کہ گندے نہیں ہونے چاہیے, حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ گندے ہو جائیں گے, لیکن ہم گندا کرنے کا پروگرام نہیں بناتے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن کپڑے پہنتا ہو اور وہ پھر دو دن کے بعد بدلتا ہو سردی کے موسم میں, کہ سردی کے موسم میں ہر دوسرے دن بھی بدلیں گے تو کوئی حرج نہیں. تو وہ دوسرے دن جب بدلنے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ اب تو گندے ہونے والے ہی ہیں تو میں گندا کر دوں. نہیں, اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گندے نہ ہو, اور اگر گندے ہو بھی جائیں, گندے نہ کرنے کی کوشش کے باوجود گندے ہو بھی جائیں, کچھ چائے کے دھبے وغیرہ پڑ گئے تو ایسا نہیں سمجھتا کہ اب دو چار دھبے پڑ ہی گئے ہیں تو اور دو چار ڈال لیتے ہیں. نہیں, وہ اس کے بعد بھی بہت احتیاط کرتا ہے اور گھر جا کر سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے, اس کرتے کو اتار کر اسے دھو دیتا ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے, مومن گناہ کرنے کا پروگرام نہیں بناتا. مومن کیسے گناہ کرنے کا پروگرام بنا سکتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ مومن گناہ کرنے کا پروگرام نہیں بناتا, لیکن نفس شیطان کے غلبے سے, ماحول کے اثر سے گناہ اس سے ہو جاتا ہے, کرتا ہے مگر ہو جاتا ہے. اب جب گناہ ہو گیا تو کیا کرے, دل گندا ہو گیا, یہ جلدی جلدی گھر جائے, اللہ کے گھر میں جائے, کسی کونے میں چلا جائے اور آنکھوں سے آنسو بہائے اور توبہ استغفار کے صابن سے اپنے دل کو دھو ڈالے, قصہ ختم ہو جائے. بس میرے بھائیو, یہی ہے آج کا پیغام کہ ہمیں اہل توبہ میں سے بننا ہے. جو اہل تقویٰ میں سے ہیں ان کو بہت مبارک ہے یہ مقام, اور جو اہل تقویٰ میں سے نہیں ہے تو اہل تقویٰ میں سے بننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ, گناہ ہو جائے تو توبہ, گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ, گناہ ہو جائے تو توبہ. میں انگلش میں ہمارے یہاں کہتا ہوں کہ ٹی اینڈ ٹی, تقویٰ اینڈ توبہ. میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو, جب ملک الموت تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے تو یا تو وہ تم کو تقویٰ کے پلیٹ فارم پر دیکھے یا توبہ کے پلیٹ فارم پر. یا تو یہ ہے کہ تم گناہ سے بچے ہوئے ہیں, یا یہ کہ تم گناہ کر چکے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. گناہ کرتے ہوئے تمہیں نہ, بس یہ تقویٰ ان توبہ, یہ تقویٰ ان توبہ کی محنت ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تزکیہ, تقویٰ توبہ. گناہ سے بچنے کی کوشش, گناہ ہو جائے تو توبہ, گناہ سے بچنے کی کوشش, گناہ ہو جائے تو توبہ, گناہ سے بچنے کی کوشش, گناہ ہو جائے تو توبہ. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تزکیہ ہو جائے گا. جب تزکیہ ہو جائے گا تو بے تکلف تقویٰ آ جائے گا. اس کی میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں گے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ, تقویٰ اختیار کریں گے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ, اور اگر تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کے باوجود بھی گناہ بار بار ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ٹرینر کی ضرورت ہے. یہ چیمپئن جلدی قابو میں نہیں آئے گا, تو ہم کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں. اگر پہلے سے بیعت ہے تو پھر ہم جم میں نہیں جا رہے ہیں تو اب جم میں جانا شروع کر دیں. اب تک ہم ان کی مسجد میں نہیں جاتے تھے, اب تک ہم اپنے حالات ان کے سامنے نہیں بیان کرتے تو وہ شروع کر دیں. اور جنہوں نے ابھی اپنے آپ کو جم میں رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا ہے وہ مشائخ میں سے کسی کو ڈھونڈے, اور ڈھونڈ کر جس کے ساتھ اپنا تعلق ہو یا یہ کہ مناسبت معلوم ہو, جو ان کو انفع معلوم ہو, ان سے اپنا رابطہ جوڑے. گجرات میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. اصل میں اہل گجرات کی ایک کمی جو ہے جو میں محسوس کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اتفاق کر لیں, کہ اہل گجرات کی ایک کمی جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے دل کو دکھ بھی پہنچتا ہے وہ یہ کہ اہل گجرات گجراتی کی قدر نہیں کرتے، اہل گجرات گجراتی کی قدر نہیں کرتے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اہل گجرات کو گجراتی ہی کی قدر کرنی چاہیے، یہ تو تعصب ہو جائے گا اور میں تعصب کا قائل نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب کی قدر کرو، جو اہل گجرات نہیں ہیں ان کی بھی، ان کا جو حق ہے اس کے مطابق قدر کرو، لیکن اہل گجرات کی بھی قدر کرو میرے بھائی. بہت اچھے اچھے علماء ہیں، بڑے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ادھیر عمر کے بھی ہیں، ارباب علم و فضل ہیں. میں ذاتی طور پر مجھے ان سے محبت ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور جب وہ وہاں آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. میں یہاں آنے کا ارادہ کرتا ہوں تو سب ذہن میں گھومنے لگتی ہے ریل کہ ان سے ملاقات ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی. کچھ لوگوں کی آج وہاں زیارت نہیں ہوئی مجمع کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، مولانا عارف صاحب بھی ان میں سے تھے. تو میں نے کہا عجیب بات ہے کہ مولانا عارف صاحب آج اس جلسے میں نہیں آئے، بیمار ہوں گے، کہیں گئے ہوئے ہیں، کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شان انہوں نے زیارت کرا دی. تو اچھے اچھے لوگ ہیں یہاں، باصلاحیت لوگ ہیں، ارباب علم ہیں، ارباب فضل ہیں، ان کی قدر کر دیں. اور آپ کی آپ کسی اور سے بیٹھے ہیں جو گجرات سے باہر ہیں، ان سے آپ کو مناسب ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اپنی فکر کرو. تو تقویٰ اور توبہ کو اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، جو باتیں عرض کی گئی ہیں میرے لیے بھی نافع بنائے، آپ سب دوستوں کے لیے بھی نافع بنائے، اور حضرت کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شان ہو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شان ہو حضرت کی عمر کو دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کو حضرت عمر انس عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ فیضیاب فرمائے، اور جتنے ہمارے اکابر ہیں موجودہ پوری دنیا میں، ہمیں حق میں جتنے اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت دے. جو علماء ہیں اللہ سب کی عمروں میں، سب کے علوم میں، سب کے فیوز میں، سب کے خلوص میں، سب کی محنتوں میں برکت دے. ہمیں تو یہ دعا کر کے مفت میں ثواب لے لینا، ہمارا دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ اہل حق کے جتنے کام ہیں، مدارس، خانقاہیں اور دعوت تبلیغ، ان تینوں کاموں کی بہت زیادہ حفاظت فرمائے. ان تینوں کاموں کو بد نظری سے بچائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، رکھنا اندازی پیدا کرنے والوں کی رکھنا اندازیوں سے بچائے، اختلاف انتشار سے بچائے. جو دراڑیں کہیں بھی نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان دراڑوں کو ختم فرمائے، اور ان تینوں شعبوں والوں کو ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے ایک دوسرے کا معاون بنائے، ایک دوسرے کا رفیق بنائے، اور اللہ جل جلالہ عامن والو حق کے پوری دنیا میں عام ہونے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کے لگائے ہوئے اس باغ کو بھی تا قیام قیامت آباد رکھے، جاری اور ساری فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب حضرات کی اور اہل گجرات کی برکات مجھے اس سفر میں نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ میرے حق میں نافع بنائے، آپ کے حق میں نافع بنائے. بار بار ہماری ملاقات اللہ ہندوستان میں بھی کرائے، اللہ اس کی رضا کی خاطر انگلینڈ میں بھی کرائے، اور حرم شریف میں بھی بار بار کرائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ شانہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جمع کر کے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت جنت الفردوس میں بغیر حساب کے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت يا رب كل شيء، يا رب كل شيء، يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله